J'ai envie d'écouter. Ata murguna na sabil bir. Kya tum hukam dete ho logon ko neki ka? Ab ye ayat da'i ilallah ke liye bahut sakht ayat hai. Bahut sakht. Jo bhi Allah ki taraf bulane wala hai, neki ki baat logon ko batane wala hai. Jo bhi koi aisa shakhs, chahe wo koi teacher hai, chahe wo koi imam hai, chahe वो कोई कोई लिख के किसी को नेकी की बात बताता है, चाहे वो कोई YouTube पे वीडियोस अपलोड करता है, चाहे वो कोई हलका करता है, चाहे वो कोई छोटी सी जगह में जाके लोगों को कोई प्रेजेंटेशंस देता है, किसी तरह से भी अगर कोई किसी को नेकी का हुक्म देता है, उसके लिए एक बहुत आई ओपनिंग आयत है. اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ, کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا, وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ, اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو. دوسروں کو تو بہت نیکی کا حکم دیتے ہو, یہ تو بڑا آسان ہے کیونکہ زبان ہلانی ہے نا, وہ تو آسان ہے, ایک شو ہی کرنا ہے, ایک پرفارمنس ہے. اگر انسان خود نہیں اس کے اوپر عمل کرتا تو سمجھ لیں کہ ایسا ہی ہے کہ جیسے انسان نے بڑا اچھا ایک شو کیا اور لوگوں نے کہا بڑا اچھا آپ نے کیا ہے, بڑا اچھا درس, بڑا اچھا یہ, اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں, اس کے بعد خود عمل کرنا یہ تو سب سے مشکل کام ہے نا. تو تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو, اپنے آپ یاد نہیں رہتا تمہیں. اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتنی بڑی وعید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض جنتی بعض دوزخیوں کو آگ میں دیکھ کے پوچھیں گے تم آگ میں کیسے پہنچ گئے, تم تو ہمیں نیکی کی بات بتاتے تھے, نیکی کے اعمال بتاتے تھے, ہم تمہارے بتائے ہوئے کی وجہ سے آج جنت میں داخل ہوئے جو ہم نے تم سے سیکھے تھے. تو اہل جہنم کہیں گے ہم زبان سے کہتے ضرور تھے لیکن ہم عمل نہیں کرتے تھے خود. استغفر اللہ ربی, استغفر اللہ ربی, استغفر اللہ ربی. کہ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس کی آنتیں نکل آئیں گی اور وہ اس کے ارد گرد چکر کھاتا رہے گا. جہنمی جمع ہو کے اسے پوچھیں گے آپ تو ہمیں اچھی باتوں کا حکم کرنے والے تھے اور برائیوں سے روکنے والے تھے, آپ کی تو اپنی حالت یہ ہے. وہ کہے گا افسوس میں تمہیں کہتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا, میں تمہیں روکتا تھا لیکن خود نہیں رکتا تھا. اللہ رحم فرمائے. مسند احمد کی یہ روایت ہے استغفر اللہ ربی کہ انسان بعض دفعہ بہت بڑی بڑی باتیں بولتا ہے, اور علماء یہود بھی ایسے کرتے تھے کہ لوگوں کو تو اتنا بتانا اتنا کرنا, لوگوں کو تو بیسٹ بات کی طرف بتانا کہ نہیں سب سے اچھی یہ بات, اور اتنا مثال کے طور پہ مثلا لوگوں کو تو عظیمت کی بات بتانا یعنی ایسی ٹاپ کی بات بتانا, مثلا احسان کرنا بہت اچھا ہے, کوئی تم سے برا کرے تو اس کو ساتھ بھی اچھا کرو, اور یہ. لیکن جب خود کا معاملہ آنا تو پھر خود ظاہر ہے جب آپ کے پاس علم ہوتا ہے تو اس کے اندر سے خود ایکسکیوزز نکال لینا, لوپ ہولز نکال لینا, ایسی ایسی باتیں نکال لینا کہ خود کو رخصت مل جائے, خود کو ایکسکیوز مل جائے کہ ہم تو اس لیے نہیں کرتے کیونکہ میری تو یہ مسئلہ ہے اور میرا تو یہ مسئلہ ہے. خود خود کرنا ہی نہیں, دوسروں کے لیے ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ سب سے اونچا کام کریں, دوسروں کے لیے یہ چاہنا کہ تم تو اپنی جیبیں خالی کر دو, اتنا ڈونیشن دو, اور میں خود کیا کروں, میں خود تقریر کرنے کھڑا ہوں تو میں خود پیسے لے کر آئی ہوں اور لوگوں کو کنونس کر رہی ہوں کہ تم لوگ اپنی جیبیں خالی کرو, تو میں اپنی جیب نہیں خالی کروں, اپنے آپ کو بھول جانا. لوگوں کو تو اتنی اتنی حدیثیں سنانا کہ تم اللہ کے راستے میں دینے کا یہ اجر ہے, اور خود کیا کرنا, خود پتا چلتا ہے کہ پیسے لے کے یہ سپیکر کھڑے ہوئے اور یہ تقریر کر رہے ہیں, اس آرگنائزیشن سے انہوں نے پیسے لیے ہیں یہ ساری حدیثیں سنانے کے. تو خود کو بھول جانا, اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان کے ارد گرد خوش آمدی قسم کے لوگ نہ رہیں, بلکہ ایسے لوگ ہوں جو اس کو صحیح بات بتاتے ہوں. اگر خوش آمدی لوگوں گے وہ کہیں گے آپ تو بہت اچھا کر رہی ہیں, آپ سے زیادہ اچھا کوئی ہے ہی نہیں, آپ سے زیادہ تو قابل کوئی ہے ہی نہیں, تو پھر ظاہر ہے وہ بندہ سمجھے گا ہواؤں میں اڑتا رہے گا, سوچے گا کہ واقعی میں تو بہت بڑی چیز ہوں. تو انسان خود کو بھول جاتا ہے. इसीलिए ऐसे लोगों की पकड़ ज्यादा है। एक हदीस में आता है, अल्लाह ताला अनपढ़ लोगों से इतना दरगुजर करेगा जितना जानने वालों से नहीं करेगा। यानी जो इल्म वाले हैं उनके लिए इतनी माफी नहीं है कि वो आराम से निकल जाएं। तुम्हें तो पता था, अल्लाह ताला कयामत के दिन जितना अनपढ़ लोगों को माफ करेगा ना, उतना उलमा को माफ नहीं करेगा। तुम जानते थे, तुम्हें पता था, तुमने क्यों ऐसा किया? अब इसका मतलब ये नहीं कि आप इल्म लेना ही छोड़ दें। देखिए बात आप समझे, इसको इस तरह समझे, मिसाल के तौर पे एक इदारा है, उसका कोई मसलन है ट्रेजरर है, कोई प्रेसिडेंट है, उसको पूछ ज्यादा है। अगर वो गलती करेगा तो उसकी पकड़ ज्यादा है। अब वो एक क्लर्क है उसी इदारे के अंदर, उसकी थोड़ी उतनी पकड़ होगी, वो तो इतने छोटे ओहदे पे है। जो इल्म वाला है ना, उसके पास इतना बड़ा इल्म है, इतना बड़ा ओहदा है, उसकी पकड़ भी फिर ज्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं अब तो आइंदा हम तो किसी को बताएंगे ही नहीं, या लोग इससे ये भी ले लेते हैं। देखा भाई कुरान में तो ये आया है कि तुम लोगों को तो बड़ी बातें बताती हो और खुद अपने आप को भूल जाते हो, तो क्यों मतलब है कि लोगों को क्यों बताते हो? नेकी की बात बतानी ही नहीं चाहिए। किसी ने एक दफा कहा फलां जगह पे फलां कोई आ रही है दर्स देने के लिए, मैंने कहा खुद तो अमल नहीं करती और दर्स देने आ रही है। तो भाई आप ये बात सोचें कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो बेअमल है वो दूसरों को नसीहत नहीं कर सकता, ये मतलब बिल्कुल नहीं है इसका। जो कोई गुनाह कर रहा है वो दूसरे को उस गुनाह से बाज नहीं रख सकता, ये नहीं है मतलब। तुम क्यों रोक रहे हो, तुम तो खुद ये गुनाह करते हो? नहीं, क्योंकि देखिए नेकी करना, कोई अच्छा अमल करना, ये एक अलग नेकी है, और दूसरों को अच्छे अमल की तबलीग करना ये एक अलग नेकी है। दो नेकियां बिल्कुल अलग अलग हैं, ठीक है? देखिए एक बंदा है जो नेकी करता है, ये एक नेकी है, और एक दूसरों को हुक्म देना, दूसरों को कहना नेकी का, ये दूसरी नेकी है। अब अगर एक बंदा खुद अमल नहीं कर रहा तो उसने इस नेकी को गंवा दिया, लेकिन वो दूसरों को हुक्म दे रहा है तो वो वाली नेकी उसने कमा ली। जब आप दोनों को एक कर देते हैं ना तो तब कंफ्यूजन है। आप दोनों को एक समझते हैं, एक नहीं है ये। एक नेकी को छोड़ने से ये मतलब नहीं है। अगर मैं खुद नेकी नहीं कर रही, मसलन मैं खुद तहज्जुद ना पढ़ूं और मैं कहूं कि भाई तहज्जुद पढ़ना बहुत अच्छी बात है, तो ये मतलब नहीं है कि इंसान किसी को कह नहीं सकता। कह सकते हैं, कह सकते हैं, खुद भी लेकिन कोशिश करो, ये कहने का मकसद है। खुद अपने आप को ना भूल जाओ, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोगों को भलाई की बात बताता है और खुद नहीं करता है उसकी मिसाल ऐसी है जैसी चिराग है, लोग उसकी रोशनी से फायदा उठा रहे हैं लेकिन वो खुद जल रहा है। कितनी खूबसूरत मिसाल दी ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खुद जलता जा रहा है लेकिन लोग उसकी रोशनी से फायदा उठा रहे हैं, खुद को कुछ फायदा नहीं हो रहा। तो ये कहा जा रहा है, ये हरगिज नहीं है मतलब कि आप आइंदा से कभी किसी को अच्छे काम का कहें ही नहीं, या मैं तो अभी खुद करती नहीं हूं तो फिर मैं दूसरों को क्या कहूं। इसलिए कि इमाम मालिक ने हजरत सईद बिन जुबैर का ये कौल नकल किया है कि अगर हर एक शख्स ये सोच के अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर छोड़ दे, लोगों को अच्छाई की बात बताना और बुराई से रोकना छोड़ दे कि मैं तो खुद गुनाहगार हूं, जब मैं गुनाहों से खुद पाक हो जाऊंगी तो फिर मैं लोगों को तबलीग करूंगी, तो फिर तो तबलीग करने वाला कोई बाकी रहेगा ही नहीं। क्योंकि ऐसा कौन है जो गुनाहों से बिल्कुल पाक हो? और शैतान तो यही चाहता है कि लोग इसी गलत ख्याल की वजह से कभी दूसरों को अच्छाई की बात बताएं ही नहीं। क्योंकि इंसान हमेशा अगर यही सोचता रहे मैं खुद तो कुछ करती नहीं हूं, क्या फायदा मैं लोगों को क्या बताऊं, मैं खुद तो अच्छी हूं नहीं तो फिर मैं लोगों को अच्छाई की बात क्या कहूं, तो फिर कभी भी नहीं, आप गुनाहों से बिल्कुल पाक तो कभी भी नहीं हो सकते। वो तो सिर्फ पैगंबर ही गुनाहों से मासूम थे, और तो नहीं कोई हो सकता। हाँ कोशिश अगर आप करते जा रहे हैं तो फाइन, वो ठीक है कि आप कोशिश करते जाए, लेकिन अगर आप उस दिन का वेट करते हैं कि मैं बिल्कुल सही हो जाऊंगी तब करूंगी, वो नहीं होगा। इंसान की कॉन्स्टेंट स्ट्रगल है सारी जिंदगी। हाँ ये जरूर है कि जैसे मौलाना अशरफ अली थानवी फरमाया करते हैं कि जब मुझे अपनी किसी बुरी आदत का इल्म होता है तो मैं इस आदत की मुजम्मत में अपने वाज में खास तौर से बयान करता हूँ ताकि वाज की बरकत से ये आदत जाती रहे। यानी मैं अपने वाज में उस बात को बार बार करता हूँ कि ये बुरी बात है, ये बुरी बात है, ताकि वो इंसान के अपने कान भी तो सुनते हैं ना, तो इंसान खुद ताकि इससे बाज आ जाए। تو کہتے ہیں میں خاص طور پہ اس کو مینشن کرتا ہوں کہ یہ برائی سے میں خود باز آ جاؤں. تو یہ نہیں ہے کہ بے عمل آدمی کو باز کرنا, بے عمل آدمی باز نہیں کر سکتا, یہ اس آیت کا مطلب نہیں ہے. بے عمل آدمی باز کر سکتا ہے, مگر یاد رکھیے گا باز میں اسی کے اثر آئے گا جو خود عمل کرنے والا ہوگا. ہاں اثر نہیں رہے گا اس کے باز میں, یہ بات ہے, مگر یہ اس کا کوئی جرم نہیں ہے کہ کیوں کرنے آیا ہے, کیوں لوگوں کو بتا رہا ہے, اس کے اوپر اس کی کوئی پکڑ ہو. قیامت کے دن یہ نہیں کہا جا رہا کیوں لوگوں کو تم نے بتایا تھا, بلکہ یہ کہا جا رہا ہے تم نے خود کیوں نہیں عمل کیا تھا. سمجھ آئی نا بات؟ تو یہ نہ سمجھیے گا کہ نہ حدیث کا مطلب یہ کہ لوگوں کو کیوں اس نے بتایا, لوگوں کو نیکی کو کیوں بتایا. نہیں, وہ لوگوں کو اس نے جو نیکی کا بتایا وہ اس کی ایک نیکی ہے, وہ کاؤنٹ ہو گئی, مگر اس کی پکڑ کس وجہ سے ہو رہی ہے کہ اس کو پتا تھا پھر بھی نہیں اس نے کیا. سمجھے نا, اس کو پتا تھا تو اس کا جرم یہ ہے. اب ایک جاہل ہے, اس کو پتا ہی نہیں ہے, لیکن جانتا, اسی لیے تو لوگوں کو بتاتا تھا. تو جانتے بوجھتے بھی اس نے یہ گناہ کیے, جانتے بوجھتے بھی اس نے ایسا کیا. تو اس کا ایسا کرنا تو پھر سمجھ لیں کہ دین کا مذاق اڑانا ہی ہو گیا نا, کہ وہ لوگوں کو بتاتا جا رہا ہے اور خود وہی کام کرتا جا رہا ہے. تو لیکن اگین میں آپ کو یہ کہوں گی کہ یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ کوئی علم نہ لے. بعض لوگ اس بات سے ہی ہو جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, ہائے پھر تو ہمیں علم سیکھنا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ اگر ہماری تو پھر پکڑ زیادہ ہوگی, جاہلی بھی رہنا چاہیے. نہیں, آپ دیکھیں نا علم والے کا مرتبہ تو کتنا بلند ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عالم کی, علم والے کی فضیلت عابد پر, عبادت گزار پہ اتنی ہے جتنی میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا پہ. آج لوگ عبادت میں بہت آگے ہوتے ہیں, یہ نفل پڑھ لو, وہ پڑھ لو, اتنے قرآن ختم کر لو, صدقہ خیرات کر لو, بہت اچھے کام ہیں, لیکن آدم علیہ السلام کو فضیلت اس وجہ سے نہیں ملی کہ انہوں نے کوئی تسبیح تقدیس کی ہو, وہ تو فرشتے کر ہی رہے تھے. آدم علیہ السلام کو فضیلت کس وجہ سے ملی؟ ان کے علم کی وجہ سے, فہم کی وجہ سے, زہد اور عبادت کی وجہ سے نہیں. وہ تو ان کو اسے غلطی سب سے پہلے ہی ہو گئی. لیکن دیکھیے فضیلت ہے علم کی بنیاد پہ, تو عالم کی فضیلت عابد پہ اتنی ہے جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری فضیلت. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت سوچیں کہ ایک ادنا صحابی کے مقابلے میں, کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک کہاں ادنا صحابی, کوئی نسبت ہو سکتی, کوئی کمپیریزن ہے؟ تو کتنی بڑی فضیلت ہے ایک علم والے کی, ایک عبادت گزار پہ. لیکن ہمارا زور کس پہ ہوتا ہے؟ جب ہم نیکی کا سوچتے ہیں تو ہمارا کیا دماغ میں آتا ہے کہ اور زیادہ بس یہ نفل پڑھ لوں, یہ کر لوں, علم کی طرف نہیں آتا کہ مجھے علم لینا ہے. تو قرآن کا علم وہ تو ویسے ہی ٹاپ پہ ہے سارے علوم میں, سب علوم میں قرآن کا علم سب سے اوپر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو, اللہ بھی اور فرشتے بھی اور آسمان والے بھی اور زمین والے بھی, یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں سمندروں میں دعائیں کرتی ہیں, دعائیں خیر کرتی ہیں اس کے لیے جو لوگوں کو خیر سکھا رہا ہے, بھلائی کا علم دے رہا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو نیکی کی بات کہنا بند کر دیں, نہیں, بھلائی سکھائیں, بھلائی کا علم دیں. اتنا بڑا درجہ ہے, اس کے لیے کتنے مخلوق دعا کر رہی ہے. اور پھر ایک اور حدیث میں دارمی کی ہے یہ, کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا دو لوگوں کے بارے میں کہ ان میں سے افضل کون ہے, ایک ہے بنی اسرائیل میں سے وہ جو بہت عالم ہے, صرف وہ فرض نماز ادا کرتا ہے, پھر وہ اس کے بعد بیٹھ جاتا تھا لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا تھا, اور دوسرا وہ تھا جو روز روزہ رکھتا تھا اور روز رات کو قیام کرتا تھا یعنی تہجد پڑھتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ان میں سے افضل کون ہے, آپ نے فرمایا فضیلت اس عالم کی جو صرف فرض نماز ادا کرتا ہے پھر بیٹھ کے لوگوں کو تعلیم دیتا ہے, خیر کی تعلیم دیتا ہے, یعنی ظاہر ہے کوئی دین کی تعلیم ہے, وہ اس کی فضیلت اس عابد پہ جو روزانہ روزہ رکھتا ہے, روزانہ رات کو قیام کرتا ہے, ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا پہ. سوچے کتنی بڑی فضیلت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے پہنچاؤ میری جانب سے, چاہے ایک ہی آیت پہنچاؤ, ایک آیت بھی آپ سیکھ لیتے نا اس کو بھی آگے پہنچائیے پلیز, جو بھی سیکھے. تو پہنچانا ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم جتنا بھی علم ہمارے پاس ہے, اب یہ نہ سوچیں اچھا میں نے تو ابھی عمل نہیں کیا, میں تو ابھی یہ نہیں کیا, میں کیسے پہنچاؤں. نہیں, قرآن کی جتنی بھی تعلیم آپ کے پاس ہے اس کو پھیلائیں, اتنا اللہ تعالیٰ کو یہ پھیلانا محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی فضیلت فرما دی کہ جو ہے اتنا زیادہ اس کا مقام اور مرتبہ ہے کہ اس کے لیے اتنے لوگ دعائیں کر رہے ہیں کہ مچھلیاں بھی اور چونٹیاں بھی اپنے بلوں میں. تو یہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم پورا پڑھ لو پھر اس کے بعد منچاؤ, کیونکہ آج کے یہ بھی کر رہے ہیں نا. نہیں 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 نہیں, کوئی نہیں بتا سکتا کسی کو, کوئی بتا نہیں, بس جو 8 سال کا کورس کرے گا وہ ہی بتائے گا. تو پھر اس حدیث کو پھر وہ کہاں لے کر جاتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہنچاؤ میری جانب سے خواہ ایک ہی آیت پہنچاؤ, ایک آیت بھی آتی ہے تو وہ بھی پہنچاؤ, یعنی جو بھی آپ کے پاس علم ہے. تو اس کو پھر کہاں کہیں گے وہ لوگ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی آگے بات بتا نہیں سکتا. اصل میں ان کا بھی پرابلم وہی ہے جو بنی اسرائیل کے علماء کا تھا, وہ کہتے ہیں ہماری جو دراہٹ پھر کہاں جائے گی, ہم سے کون سیکھے گا, ہمارے پاس کون آئے گا. اگر یہ سارے ہی جتنا جتنا جس کے پاس ہے وہ پہنچانے لگ گیا تو سارے ہی پھر تو بتانے والے بن گئے, ہم سے کون آ کے پھر پتا کیا کرے گا, یا تو سارے ہی بڑے بڑے بن کے بیٹھ گئے, ہماری بڑائی پھر کدھر جائے گی, یا جو ہمارے پاس لوگ جھک جھک کے آتے ہیں, ہمارے پاس لوگ جھک جھک کے سلامے کرتے ہیں, ہمیں کون پوچھے گا پھر. یہ تو گھر گھر پڑھنا شروع ہو گئے لوگ. تو اصل میں اس میں پرابلم صرف اتنا, سوائے اس کے اور کوئی نہیں ہے. یقین کریں کہ اپنی چودراہٹ جاتی بھی نظر آتی ہے کہ میرے پاس پھر اتنے شاگرد نہیں ہوں گے, یا تو پھر لوگ کہیں سے بھی جا کے سیکھنا شروع کر دیں گے, وہ کسی سے بھی سیکھیں گے, ہمیں کون پوچھے گا پھر. ورنہ کیا اس میں پرابلم ہے کہ اگر کسی کے پاس جتنا بھی علم ہے وہ اس کو دے رہا ہے اگر, تو اس میں ان کو کیا پرابلم ہے, یہ پرابلم ہے صرف. تو علم کی تو بہت زیادہ اہمیت ہے. یاد رکھیں ایک حدیث کو میں آپ کے سامنے رکھوں گی, پھر آگے پھر ہم چلتے ہیں. اتنی اہم ہے وہ حدیث, میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اس حدیث کو وہاں پہ لکھ لیں اس نوٹ بک میں, یا ایک ڈائری ضرور بنائیں. یہ آپ کے جو نوٹس ہیں نا, اس میں جو میں آپ کو باتیں کہتی ہوں, کئی باتیں دب جاتی ہیں باتوں کے اندر اور آپ پتہ نہیں کبھی کھولیں گے یا نہیں. ایک ڈائری آپ خریدیں یا نوٹ بک خریدیں جو الگ سے ہو, جس میں جو ریمائنڈرز ہیں نا وہ آپ نے لکھنے ہیں, یعنی جو چیزیں آپ کانسٹنٹلی کبھی پڑھتے رہیں گے, ہر سبق میں سے کوئی چیز ایسی آپ نے لکھنی ہے جو آج آپ نے سیکھی ہے, یا جو میں نے آپ کو خاص طور پہ کہی کہ یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے. تو جیسے یہ ایک حدیث ہے جو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ دوی دارمی کی حدیث ہے, جس شخص کو موت آئی اس حال میں کہ وہ ابھی علم کے حصول میں مشغول تھا. کس حال میں موت آئی؟ ابھی اس نے علم لیا نہیں ہے پورا,
ابھی حصول علم کا کام مکمل نہیں ہوا, لیکن کیا ہے ابھی اس کے اندر مشغول ہے, ابھی ہے, بیزی ہے اس کے اندر. تو اس کا کیا ہے اور اس کا مقصد احیاء اسلام ہے.
اس کا مقصد کیا ہے؟ اسلام کو زندہ کرنا, یعنی کوئی کیریئر بنانا نہیں ہے, کوئی بڑے کہ میرے سامنے لوگ مجھے سلامیں کریں, میری عزتیں ہوں. اس کا مقصد صرف کیا ہے؟ اسلام زندہ ہو جائے. آج ضرورت ہے اسلام کو زندہ کرنے کی؟ آپ کی نیت ہے کہ میں اپنے گھر میں بھی اسلام کو زندہ کروں؟ اسلام کا صرف نام رہ گیا نا, اسلام کہیں نظر تو نہیں آ رہا نا. تو اسلام کو زندہ کرنا کیا ہے؟ اسلام نظر آنے لگے زندگیوں میں, جب عمل میں آئے گا تو نظر آئے گا نا. مقصد کیا ہے کہ میں اپنی زندگی میں بھی اس کو زندہ کروں, دوسروں کی زندگی میں بھی اس کو زندہ کروں, دوسروں تک بھی اس کو پہنچاؤں. تو جس کو موت آئی اس حال میں کہ وہ ابھی اس علم کے حصول میں مشغول تھا, اور اب اس کا مقصد کیا تھا؟ اسلام کو زندہ کرنا. تو اس کے لیے پتہ ہے کہ اتنی بڑی خوشخبری ہے, اس کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق رہ جائے گا. اس کے اور انبیاء کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق رہ جائے گا. کتنی بڑی اہمیت ہے علم کے حصول کی. آج ہی آپ یہ نیت کر لیں کہ میری اس میں جو سیکھ رہی ہوں نا, اس میں میرا مقصد کیا ہے کہ میں نے اسلام کو زندہ کرنا ہے اپنی زندگی میں بھی, اپنی کمیونٹی میں, اپنے معاشرے میں, جہاں تک میری آواز جا سکے, جہاں تک میں پہنچ سکوں, بس اسلام زندہ ہونا چاہیے. اگر اس راستے میں ہمیں موت آ گئی نا, اللہ تعالیٰ سب کو زندگی دے صحت کے ساتھ, مگر زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہمارے پچھلے کورس میں کچھ ہمارے ساتھی تھے, راستے میں ہی وہ ہمیں چھوڑ گئے. تو کوئی اگر کسی کو موت بھی آ جاتی ہے نا, ہم میں سے کسی کو بھی, تو کیا ہے اس کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق رہ جائے گا. سبحان اللہ, اس سے بڑی اور کیا چاہیے چیز آپ کو. या अभी पूरा सीखा भी नहीं, रास्ते में ही खत्म हो गए, कहीं सफर में ही इतने 5-6 साल लगे कुरान के सफर में, उसमें ही कहीं मौत आ गई, चले गए। लेकिन नीयत ये थी कि मैंने जिंदा करना, मैंने अपने घर में, अपनी फैमिली में, अपने और लोगों में इसको जिंदा करूंगी, मेरा ये मकसद है सीखने का। तो बस फिर खुशखबरी है ऐसे लोगों के लिए। ये आयत, ये हदीस आपको मोटिवेट करती रहेगी कि छोड़ना नहीं है, मैं चलते ही रहना है, मैंने कहीं नहीं जाना इसको छोड़ के। सोचें अगर रास्ते में ही अभी है तो फिर ये इतना बड़ा मकाम है, तो जो इसको मुकम्मल करके इस्लाम को जिंदा करे उसका कितना मकाम होगा। तो अतामुरून अन्नास बिलबिर्रि वतंसून अन्फुसकुम, लेकिन ये याद रखो तुम अपने, तुम हुक्म देते हो लोगों को नेकी का, तुम अपने आप को ना भूल जाओ। तुम भूल जाते हो अपने आप को, हालांकि तुम तो तिलावत करते हो किताब की, तुम कैसे भूल सकते हो, तुम तो इसका मतलब जानते हो, इसका मफहूम जानते हो, इसके मीनिंग को फॉलो करते हो, तुम्हें समझ आ रही है ये किताब, फिर भी तुम अपने आप को भूल जाते हो। अफलाता तिलून, फिर तुम अकल नहीं, अकल से काम नहीं लेते, तुम्हें क्यों समझ नहीं आती, क्यों तुम अपने लिए क्यों नहीं अप्लाई करते इसको, जिसके बड़े बड़े भाषण दुनिया को देते हो। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, अल्लाह माफ करे, ये हमारे लिए बहुत ही एक सख्त आयत है। अल्लाह ताला हम सब के अमल में जो कमियां हैं, कोताहियां हैं, अल्लाह ताला उसको माफ फरमा दे। अल्लाह ताला हमारी इस पे पकड़ ना करे कि हम वाकई कुरान की तिलावत करते हैं, इसको समझ पा रहे हैं, फिर भी हम अपने आप पे इसको अप्लाई नहीं करते। अस्तईनू बिस्सब्री वस्सलात, और क्या चीज तुम्हें इसमें मदद देगी ये सब करने में, क्योंकि मुश्किल काम है ना, इस नेकी के रास्ते पर चलना, खुद अमल करना बहुत मुश्किल है, तो क्या करो, अल्लाह ताला ने खुद बता दिया, मदद मांगो साबर से और सलात से। टूल्स क्या है, मदद तो अल्लाह से ही मांगनी है, लेकिन उसके लिए टूल्स कौन से हैं, साबर और सलात, ये दो टूल्स हैं जो तुम्हें हेल्प करेंगे। साबर क्या चीज होती है, साबर का मतलब है रोके रखना खुद को, रोके रखना किस चीज पे, रोके रखना साबर की आप तीन किस्में लिख लें, समझ लें। सबसे पहले, अब देखें बार बार आएगा इसलिए अभी से ही हम इसको सीख लें। सबसे पहले सबर अलल मुसीबत, किसी मुसीबत पे सबर करना, किसी तकलीफ को झेलना, बर्दाश्त करना, जजा फजा ना करना। जजा फजा क्या होती है, चीखो पुकार, ये ना करना, ठीक है, ये है सबर। कोई भी आजमाइश आ जाए, कोई परेशानी, कोई मुसीबत, ये एक तरह का सबर है। हम ज्यादातर मतलब सबर का इसी में लेते हैं कि मैं कोई गिला शिकवा नहीं कर रही, कोई कोई नहीं कर रही, इसको हम सबर। लेकिन बाकी वो सबर भी हैं, तीन तरह के सबर हैं। अगला सबर है सबर अनिल मासियती, मासियत पे सबर, सबर अनिल मासियती, सबर मासियत पे, यानी मासियत क्या होती है, नाफरमानी, नाफरमानी के काम पे, गुनाह के काम पे सबर करना। क्या होता है वो, यानी गुनाह का काम आपके सामने है, आपका दिल चाह रहा है, नफ्स की रगबत है उस तरफ, इंसान कहता है कि बस मेरा दिल चाहता है कि मैं ये करूं, लेकिन उस वक्त अपने आप को थाम लेना, अपने आप को रोक लेना, ये सबर है, नहीं मैंने करना, ये भी सबर है, सबर अनिल मासिया। फिर तीसरा सबर है सबर अलल अताअह, इताअत पे सबर, अल्लाह ताला की इताअत पे सबर करना। सबर का मतलब क्या होता है, रोके रखना खुद को, यानी अल्लाह की इताअत पे खुद को रोके रखना, जमा के रखना। अल्लाह का कोई हुक्म है, बड़ा मुश्किल है, तबीयत नहीं चाह रही करने को, तबीयत पे बड़ा भारी है, मिसाल के तौर पे फजर पे उठना, तहज्जुद के लिए उठना, लेकिन बस आप अल्लाह को राजी करने के लिए या फर्ज नमाज अदा करने के लिए, आपके लिए मुश्किल भी है लेकिन आप उठ रहे हैं, ये अल्लाह की इताअत पे सबर है। आपके लिए मुश्किल है पर्दा करना, लेकिन आप अल्लाह की इताअत के ऊपर सबर कर रही हैं, अपने आप को रोके रख रही हैं, नहीं मैंने ये इसके ऊपर ही चलते रहना। आपके लिए मुश्किल है कुरान के लिए वक्त निकालना, लेकिन आप अल्लाह ताला को राजी करने के लिए आप सबर कर रही हैं, ये भी इसके लिए भी सबर चाहिए। इल्म हासिल करने के लिए भी सबर चाहिए होता है, खुद को रोके रखना होता है, तो आपको सबर का अजर मिलता रहेगा कि आप अपने आप को जमा के रखें, रोके रखें कि नहीं मैंने इसी रास्ते पे चलते रहना और इसको छोड़ना नहीं। लेकिन ये सबर और सलात, दूसरी चीज क्या है, नमाज। नमाज भी आपको हेल्प करेगी, नमाज भी आपको इस रास्ते में, क्योंकि नमाज क्या है, अल्लाह ताला से मुलाकात है, یہ بھی آپ کے ایمان کو بڑھاتی ہے. تو یہ دو چیزیں آپ کو ہیلپ کریں گی نیکی کے راستے پر چلنے کے لیے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ, ان دو چیزوں کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو. یعنی اللہ کی مدد کے لیے اگر آپ نے کوالیفائی کرنا ہے نا, آپ کہتے ہیں اللہ کی مدد آئے اللہ کی مدد آئے, تو اللہ کی مدد تبھی آئے گی جب آپ صبر بھی کریں گے اور نماز بھی. اور بنی اسرائیل کے لیے کیا تھا, مثلاً اگر وہ ایمان لے آتے ہیں تو بہت ساری مخالفت سہنی پڑے گی, بہت ان کو بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا, بہت کچھ گیو اپ کرنا پڑے گا, بڑا کچھ برداشت کرنا پڑے گا. تو کیا کریں, صبر کرو نا, صبر روکے رکھو خود کو. یہ چودراہٹیں جائیں گی, یہ بڑائیاں جائیں گی, ہو سکتا ہے مخالفتیں بھی ہوں اپنے لوگوں کی طرف سے ہوں. صبر صبر, تھوڑ دلے نہیں ہونا, کم ہمت نہیں ہونا, شکوے شکایتیں رونا دھونا نہیں مچا دینا, ٹھیک ہے, صبر کرنا. اور نماز سے مدد لینی ہے. جب انسان کے اوپر کوئی مشکل آئے نا, انسان نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ واقعی ایک سکینت نازل ہوتی ہے, ایسا لگتا ہے اللہ نے تھام لیا. تو نماز بہت ہیلپ کرتی ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, یہ بڑی بھاری چیز ہے نماز پڑھنا. انہا کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے, ہا مونس کی ضمیر ہے, اور صلات بھی یہ دیکھیں مونس کا صیغہ نا, تائے مربوطہ اینڈ میں, تو یہ بڑی بھاری ہے. اگر ہمیں ہا سے مراد لیں کہ یہ ضمیر صلات کی طرف جا رہی, تو نماز بڑی بھاری ہے, مگر خشوع کرنے والوں کے لیے نہیں ہے بھاری. ان کے لیے جو خشوع کرنے والے کون ہوتے ہیں, ایسے لوگ جو خشیت کیا چیز ہے, خشوع کیا چیز ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت, اس کی بڑائی ان کے سامنے ایسے ہو کہ وہ دب جائیں اس کو سوچ کے کہ میرا رب کتنا عظیم ہے, وہ کتنا بڑا ہے, میں اس کے آگے کھڑی ہوں. یہ سوچ کے دل خوف, اور یعنی ایک بدن کے اوپر بھی ایک ظاہر ہو جاتی ہے نا, ایک کہ انسان با ادب ہو جاتا ہے اور جھک سا جاتا ہے. یہ خشوع ہے کہ انسان اوور ویلم ہو جاتا ہے اس تھاٹ سے کہ میرا رب ہے اتنا عظیم ہے, اتنا بڑا ہے, اتنی بڑی طاقت ہے, اس کے سامنے میں کھڑی ہوئی ہوں, اور اس کا سارا جسم بھی نا جیسے ڈھیلا پڑنے لگتا ہے. یہ خشوع کی کیفیت ہے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے, مگر ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے جو خشوع کرنے والے ہیں, جو اپنے رب کے آگے جھکنے والے ہیں, دبنے والے ہیں. اور اگر ہا کی ضمیر ان دونوں کی طرف لی جائے, یہ بھی علماء نے لیا ہے کہ ان ہا سے مراد ہے مدد مانگنا, یہ بہت بڑی چیز ہے. مدد مانگنا یعنی صبر اور صلات سے, دونوں چیزوں کے لیے. یہ صبر اور صلات بڑی مشکل کام ہے, بھاری کام ہے, ہر ایک کے لیے یہ آسان نہیں ہے, مگر جو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے ہوں, عاجزی والے ہوں, ان کے لیے یہ آسان ہو جاتا ہے, ان کے لیے یہ سہل ہو جاتا ہے. اور خشوع کرنے والے کون ہوتے ہیں, وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں خشوع کرنے والے, اگر آپ نے یہ جاننا ہے تو یہ دیکھیں, وہ جو الذین یظنون انہم ملاقو ربہم, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو یقین ہے کہ ہمیں اللہ سے ملنا ہے, ہماری ملاقات ہونی ہے. ظاہر ہے آپ خود سوچیں نا, جس کو یہ یقین ہو کہ میری اللہ سے ملاقات ہونی ہے. ہمارے جیسے تو لوگوں کا روزانہ ہی ایمان کوئی اوپر کبھی نیچے ہوتا ہے, لیکن آپ اتنا سوچ لیں کہ جب آپ نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں, تو کھڑے ہو کے اگر آپ صرف یہ بات سوچیں نا کہ مجھے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے, اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے, اس سے ملاقات کرنی ہے, اور ایسے ہی میں اپنے اللہ کے سامنے کھڑی ہوں گی, تو کتنا فرق پڑ جاتا ہے آپ کی حالت میں, آپ کی کیفیت میں, دل کی کیفیت میں کتنا فرق پڑ جاتا ہے. تو وہ خشوع کرنے والے وہی ہوتے ہیں جن کو یہ یقین ہوتا ہے, وہ اسی لیے تو دب جاتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں اللہ سے ملنا ہے ایک دن. اور وہ انہم الیہ راجعون, اور وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کو ایک دن لوٹ کے جانا ہے اپنے رب کے پاس. اور جب انسان کو یہ پتہ ہونا کہ مجھے اللہ کو منہ دکھانا ہے, تو اس میں خشوع آ ہی جائے گا, وہ دب بھی جائے گا کہ میں اس ہستی کے آگے ایک دن کھڑی ہونے والی ہوں, ایسے رب کے سامنے ایک دن کھڑی ہونے والی جو تمام طاقتوں کا مالک ہے, اور میری ہستی کیا ہے, میں کیا حیثیت رکھتی ہوں, مجھے ایک دن اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اس بندے میں بتائیں تکبر رہے گا, اس میں بتائیں کیا یہ رہے گا کہ مجھے یہ لیڈری مل جائے, میں بڑی بن جاؤں, میں یہ ایسے ہو جائے, لوگ میرے آگے پیچھے ہو جائے, اس کے اندر یہ چیز رہے گی؟ وہ تو دب جائے گا, دب جائے گا. اسی لیے فرمایا کہ ان سے مدد مانگو, صبر اور نماز سے, یہ چیزیں تمہارے اندر جھکاؤ پیدا کریں گی, تمہارے اندر دبنے کا پا پست ہونے کا، جھکنے کا یہ جذبہ پیدا کریں گی، پھر تمہیں یہ حب جان ہی رہے گی کہ مجھے یہ سب کچھ مل جائے. سمجھ آئی بات؟ اس لیے یہ چیزیں وہی کر سکتا ہے جس کے اندر خشوع ہو. تو خشوع اپنے اندر پیدا کرنا ہے. اس بات کو جب انسان یاد رکھے گا نا کہ مجھے اپنے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، مجھے اپنے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، تو خشوع آئے گا آپ کے اندر. تو یہاں تک کہ یہ آیتیں الحمدللہ ہماری مکمل ہوئی. ایک واقعہ آپ کو میں سنانا چاہتی ہوں، یہ ولا تشترو بی آیاتی ثمنن قلیلا، کہ اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت پہ نہ بھیجو بیچو. اور ولا تلبس الحق قبل باطلی، اور تم حق کو نہ خلط مدد کرو باطل کے ساتھ. تو ہمارے اسلاف جو تھے وہ کس طرح سے حق بات کو حق کہتے تھے اور کسی سے نہیں ڈرتے تھے، وہ چھپاتے نہیں تھے حق کو. اس کے بارے میں امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، ایک واقعہ لکھا ہے جو ایک تابعی ہیں ابو حازم، ان کے درمیان اور خلیفہ وقت جو تھے سلیمان بن عبد الملک اس کے درمیان پیش آیا. تو وہ مکالمہ کیا ہے کہ وہ لکھتے ہیں مسند دارمی سے کہ ایک دفعہ سلیمان بن عبد الملک مدینہ پہنچا اور چند روز قیام کیا، تو لوگوں سے پوچھا کہ مدینہ میں کوئی ایسا آدمی ہے جس نے کسی صحابی کے ساتھ صحابی کو دیکھا ہو، ان کے ساتھ رہا ہو، ان کی صحبت پائی ہو. لوگوں نے کہا ہاں ابو حازم ایسے آدمی ہیں، یعنی یہ تابعی تھے نا. تو سلیمان نے اپنے آدمی کو بھیج کے ان کو بلوایا. جب وہ تشریف لائے تو سلیمان نے کہا اے ابو حازم، یہ کیا بے مروتی ہے، کیا بے وفائی ہے. ابو حازم نے کہا آپ نے کون سی میری بے مروتی اور بے وفائی دیکھی ہے. سلیمان نے کہا کہ میں مدینہ آیا ہوں، مدینہ کے سارے مشہور لوگ میرے سے ملنے آئے ہیں، آپ آئے نہیں. ابو حازم نے کہا امیر المومنین، میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں اس سے کہ آپ کوئی ایسی بات کہیں جو واقعے کے خلاف ہو. آج سے پہلے نہ میں آپ کو جانتا تھا اور نہ آپ نے کبھی مجھے دیکھا تھا. ایسے حالات میں میں خود ملاقات کے لیے آنے کا ظاہر ہے کوئی سوال ہی نہیں سمجھتا، تو بے وفائی کیسی. وفا تو اس سے ہوتی نا، آپ کسی کو جانتے ہیں یا کچھ ہے. سلیمان نے جواب سن کے، ابن شہاب زہری، یہ بھی ایک بہت بڑے عالم محدث ہیں، اور حاضرین مجلس کی طرف توجہ کی، تو امام زہری نے فرمایا کہ ابو حازم نے صحیح فرمایا، آپ نے غلطی کی ہے. دیکھیں وہ کیسے حق کو حق کہتے تھے. اس کے بعد سلیمان نے بات بدل کے کچھ سوالات شروع کیے اور کہا اے ابو حازم، یہ کیا بات ہے کہ ہم موت سے گھبراتے ہیں. تو پتہ ہے کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی آخرت کو ویران کیا ہوا اور اپنی دنیا کو آباد کیا ہوا، اس وجہ سے آپ موت سے گھبراتے ہیں، اسی لیے آپ آبادی سے ویرانے میں جانا نہیں چاہتے. سبحان اللہ، یہ ہم سب کے لیے کتنا. اور دیکھیں خلیفہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں وہ کہ بھئی خلیفہ اسی وقت اگر حکم دے تو سر تن سے جدا کر دیا جائے نا، اس کو حکم دے اور ایک منٹ میں ان کو اس میں قید کر دیا جائے. لیکن دیکھو حق بات کہی. تو کہتے ہیں اس لیے گھبراتے ہو کیونکہ تم نے دنیا کو آباد کیا ہوا اور آخرت کو ویران. تو اب آبادی سے ویرانے میں تو کوئی بھی نہیں جانا پسند کرتا. تو سلیمان نے مان لی بات اور پوچھا کہ کل اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کیسے ہوگی. فرمایا کہ نیک عمل کرنے والا تو اللہ کے سامنے اس طرح جائے گا جیسے کوئی مسافر سفر سے واپس اپنے گھر والوں کے پاس جاتا ہے، اور برے عمل کرنے والا اس طرح پیش ہوگا جیسے کوئی بھاگا وہ غلام پکڑ کے اس کو آقا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. سبحان اللہ، اب اس میں بھی دیکھیں کتنی وزڈم ہے. سلیمان یہ سن کے رو پڑا، کہنے لگا کاش ہمیں پتا ہوتا کہ اللہ کیا تجویز کر رکھی ہے، ہمارا کیا انجام ہے. یہ ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہمیں کاش پتا ہو کہ ہمارا کیا انجام ہے، کیا ہم اس طرح سے ہیں جیسے کوئی مسافر سفر سے واپس اپنے گھر لوٹتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے نا جب اپنے گھر واپس جاتا ہے، یا کیا ہم ویسے ہیں جیسے بھاگا ہوا غلام، وہ بھاگا ہوا غلام تو کبھی واپس نہیں آنا چاہتا. تو جب اس نے یہ کہا نا سلیمان نے کہ کاش ہمیں پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا رکھا ہوا، تو ابو حازم نے فرمایا کہ اپنے اعمال کو اللہ کی کتاب پہ پیش کر لو، پتا چل جائے گا کہاں کھڑے ہوئے ہو. سبحان اللہ، کہ یہ آئینہ ہے اس میں اپنے آپ کو خود دیکھ لو، خود ہی پتا چل جائے گا کہ بھاگے ہوئے غلام ہو یا مسافر ہو. سلیمان نے پوچھا کہ قرآن کی کس آیت سے یہ پتا چلے گا. فرمایا اس آیت سے، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہنم، بے شک نیک لوگ جنت کی نعمتوں میں ہوں گے اور نافرمان دوزخ میں ہوں گے. تو سلیمان نے کہا اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے اور وہ بدکاروں پہ بھی حاوی ہے. فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, اللہ کی رحمت تو قریب ہے نیک عمل کرنے والوں کے سے. سلیمان نے پوچھا اے ابو حازم اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ کون عزت والا ہے؟ فرمایا وہ لوگ جو مروت اور عقل سلیم رکھنے والے ہیں. پھر پوچھا کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا فرائض اور واجبات کی ادائیگی اور حرام چیزوں سے بچنا. پھر پوچھا کہ کون سی دعا سب سے زیادہ قابل قبول ہے؟ تو فرمایا جس شخص پر احسان کیا گیا ہو اس کی دعا اپنے محسن کے لیے سب سے زیادہ قریب القبول ہے. یعنی اگر آپ نے کسی کے اوپر احسان کیا ہے نا, وہ جب آپ کو دعا دیتا ہے تو وہ آپ کے لیے بہت جلدی قبول ہوتی ہے, زیادہ قریب ہے قبولیت کے. پھر پوچھا کہ صدقہ کون سا افضل ہے؟ تو فرمایا مصیبت زدہ سائل کے لیے باوجود اپنے افلاس کے, آپ کے اپنا ہاتھ تنگ ہے اس کے باوجود آپ مصیبت زدہ سائل کے لیے خرچ کریں, اور نہ اس سے پہلے احسان جتائے اور نہ ٹال مٹول کر کے تکلیف پہنچائے. پھر پوچھا کون سا کلام سب سے افضل ہے؟ تو فرمایا جس شخص سے تم کو خوف ہو یا جس سے تمہاری کوئی حاجت ہو اور امید وابستہ ہو, اس کے سامنے بغیر کسی رو رعایت کے حق بات کہہ دینا. یعنی ایک ہوتا ہے نا انسان, وہ کسی کا ڈر ہوتا ہے تو پھر انسان بات بدل کے اس کی مرضی کی کہہ دیتا ہے, یا کسی سے کوئی کام ہوتا ہے کوئی مطلب ہوتا ہے تو آپ اس کی مرضی کی بات کہہ دیتے ہیں, یا کسی سے کوئی امید ہے کچھ لینا ہے کوئی اپنا کام بنانا ہے تو اس کے مطابق اس کی بات کرتی. نہیں, بغیر کسی رو رعایت کے حق بات کہہ دینا اس کے سامنے, چاہے آپ کو اس سے ڈر ہے, چاہے آپ کو اس سے کوئی مطلب ہے, چاہے آپ کو اس سے کوئی امید ہے. پھر فرمایا کون سا مسلمان سب سے زیادہ ہوشیار ہے؟ فرمایا وہ جس نے اللہ کی اطاعت کے تحت کام کیا اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دی. پھر پوچھا مسلمانوں میں کون سب سے بے وقوف ہے؟ فرمایا وہ آدمی جو اپنے کسی بھائی کی اس کے ظلم میں امداد کرے, ظلم میں اس کی مدد کرنا, جس کا حاصل یہ ہوگا کہ اس نے دوسرے کی دنیا درست کرنے کے لیے اپنا دین بیچ دیا. سمجھے نا بات, یعنی وہ ظلم کر رہا تھا, آپ نے کہا نہیں یہ تو میرے بچے ہیں اس لیے جو ہے نا میں تو ان کی سائڈ دوں گی, تو ان کی دنیا کی خاطر آپ نے اپنا دین بیچ دیا. وہ غلط کر رہے تھے, وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے, لیکن کیا کریں ہمارے بچے ہیں نا, بچوں کی بات نہیں ڈالی جاتی, تو دوسرے کی دنیا کے لیے اپنا دین بیچ دیا. سلیمان نے کہا صحیح فرمایا. اس کے بعد سلیمان نے اور واضح الفاظ میں پوچھا ہمارے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ابو حازم نے فرمایا مجھے اس سوال سے آپ معاف رکھے تو بہتر ہے. سلیمان نے کہا نہیں نہیں, آپ ضرور کوئی نصیحت کا کلمہ کہیں. ابو حازم نے کہا اے امیر المومنین, تمہارے آبا اجداد نے تلوار کے زور پہ لوگوں پہ تسلط کیا اور زبردستی ان کی مرضی کے خلاف ان پہ حکومت قائم کی اور بہت سے لوگوں کو قتل کیا. یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. کاش آپ کو معلوم ہوتا کہ اب وہ مرنے کے بعد کیا کہتے ہیں اور ان کو کیا کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو جو بیٹھے ہوئے تھے نا لوگ مجلس میں, تو ان میں سے ایک آدمی نے سوچا کہ یہ تو بادشاہ کے مزاج کے خلاف, ان کے تو خاندان کو انہوں نے ایسے کہہ دیا. تو وہ کہنے لگا کہ ابو حازم تم نے یہ بہت بری بات کہی ہے. ابو حازم نے فرمایا تم غلط کہتے ہو, بری بات نہیں کہی بلکہ وہ بات کہی ہے جس کا ہم کو حکم دیا گیا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علماء سے عہد لیا کہ حق بات لوگوں کو بتائیں گے چھپائیں گے نہیں. سمجھ آئی بات؟ یہی بات ہے نا کہ لا تلبس الحق قبل باطل, حق کو اور باطل کو خلط ملط نہ کرو. نہیں نہیں آپ اچھے بھی ہیں لیکن دیکھیں آپ ایسے بھی ہیں, لیکن نہیں آپ اچھے بھی بہت ہیں. یہ نہیں, جو حق ہے وہ حق کہہ دو. یہی وہ بات ہے جس کے لیے امام قرطبی نے یہ ساری اتنا لمبا واقعہ لکھا ہے. پھر سلیمان نے پھر سوال کیا کہ اچھا اب ہمارے درست ہونے کا کوئی طریقہ ہے؟ تو فرمایا کہ تکبر چھوڑ دو, عاجزی اختیار کرو, حقوق والوں کو ان کے حقوق انصاف کے ساتھ دے دو. سلیمان نے کہا ابو حازم کیا ہمارے ساتھ رہے ایسا ہو سکتا ہے؟ فرمایا خدا کی پناہ. سلیمان نے پوچھا یہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ مجھے خطرہ ہے کہ میں تمہارے مال دولت عزت اور جاہ کی طرف کہیں یہ نہ ہو کہ مائل ہو جاؤں, جس کے نتیجے میں مجھے عذاب بھگتنا پڑے. وہ لوگ ان کی کمپنی بھی نہیں چاہتے تھے کہ خلیفہ کے ساتھ رہیں گے, یہ نہ ہو کہ انسان کے دل میں آ ہی سکتا ہے نا کہ اب مجھے یہاں سے مال ملتا رہے, چلو عزت اور ہماری بڑی بن گئی ہے, بہت بڑا آدمی بن گیا. نہیں, یہ نہ ہو کہ میں اس طرف اٹریکٹ ہو جاؤں. پھر سلیمان نے کہا اچھا آپ کو کوئی ضرورت ہے تو بتائیں ہم اس کو پورا کریں. فرمایا ہاں ایک ضرورت ہے کہ جہنم سے نجات دلا دو اور جنت میں داخل کرا دو. سلیمان نے کہا یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے. فرمایا پھر مجھے آپ سے اور کوئی ضرورت ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. آخر میں سلیمان نے کہا اچھا میرے لیے دعا کر دیں. تو ابو حازم نے یہ دعا کی, یا اللہ اگر سلیمان آپ کا پسندیدہ ہے تو اس کو دنیا اور آخرت کی بہتری دے, آسانی بنا دیں اس کے لیے, اور اگر وہ آپ کا دشمن ہے تو اس کے بال پکڑ کے اپنی مرضی اور اپنی مرضی محبوب کاموں کی طرف لے آئیں. کتنی پیاری دعا تھی نا. سلیمان نے کہا مجھے کچھ وصیت فرما دیں. فرمایا مختصر یہ کہ اپنے رب کی عظمت اور جلال اس درجے میں رکھو کہ وہ تمہیں اس مقام پر نہ دیکھے جس سے اس نے منع کیا, اور اس مقام سے غیر حاضر نہ پائے جس کی طرف آنے کا اس نے حکم دیا. یعنی اپنے رب کی عظمت کا اتنا خیال رکھو وہ کبھی تمہیں اس حالت میں نہ دیکھے کہ جس کام میں اس نے منع کیا ہوا تمہیں وہاں پہ پائے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے نا ہمیں کہ وہ وہاں پہ ہمیں اس مقام پہ پائے جو جس سے اس نے منع کیا, اور اس مقام سے ایبسنٹ پائے جس کا اس نے حکم دیا. سبحان اللہ. تو جب وہ اس مجلس سے فارغ ہوئے تو اس نے سلیمان نے ان کو ہدیے کے لیے, ہدیے کے طور پہ نا بہت سارا انعام و اکرام ان کو بھجوایا. تو ابو حازم نے ایک خط کے ساتھ اس کو واپس لوٹا دیا. خط میں لکھا تھا کہ اگر یہ 100 دینار, 100 دینار ہوتے تھے, دینار ہوتے تھے سونے کے سکے اشرفیاں جس کو, یہ میرے لیے میرے ان کلمات کا معاوضہ ہے نا جو میں نے آپ سے یہ باتیں کی ہیں, اگر اس کا معاوضہ سمجھتے ہیں, اس کی پیمنٹ ہے, تو میرے نزدیک خون اور خنزیر کا گوشت اس سے بہتر ہے. اور اگر یہ اس لیے آپ نے بھیجا ہے کہ بیت المال میں میرا حق ہے, تو مجھ جیسے ہزاروں علماء اور دین کی خدمت کرنے والے اور بھی ہیں, اگر آپ نے ان سب کو یہ دیا ہے, اتنا ہی دیا ہے, تو میں بھی لے سکتا ہوں, ورنہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. مجھے یہ واقعہ پڑھ کے جیسے آنکھیں انسان کی کھل جاتی ہیں کہ وہ کیسے انصاف پسند تھے. واقعی ایسے لوگ زندہ تھے, ایسے علماء تھے, تو اس وقت دین بھی سلامت تھا. آج علماء کا یہی حال ہو گیا جو بنی اسرائیل کے علماء کا ہے, تو پھر ظاہر ہے دین کا بھی حلیہ بگڑ گیا. اسی لیے ان کی پکڑ زیادہ ہے. تو یہ معرف القرآن میں ہے, یہ امام قرطبی نے جو روایت کی ہے یہاں پہ, اگر آپ وہاں سے دیکھنا چاہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک 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 ونتوب الیک. تلاوت سنیں ان آیات کی ہے.
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون